منگل 20 دسمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. جرمنی میں کرسمس تقریبات پر ٹرک چڑھا دینے کے واقعے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ جرمنی میں فرانس جیسا حملہ کیوں ہوا؟ تجزیہ کار:
جرمنی نے تو سیرین ریفیوجیز کو بہت ویلکم کیا تھا, بڑے کھلے دل سے ان کو خوش آمدید کہا تھا, اس کے باوجود ہمیں وہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. جرمن حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ برلن کی مارکیٹ میں حملے کے بعد حراست میں لیا گیا شخص ٹرک کا ڈرائیور تھا یا نہیں. گزشتہ روز ہونے والے ٹرک سے کیے جانے والے اس حملے میں 12 افراد ہلاک اور تقریباً 50 افراد زخمی ہوئے تھے, جس میں سے 18 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. اس سے قبل جرمن وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ گرفتار شخص کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایک پناہ گزین ہے اور شاید اس کا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن اس نے حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے. برلن پولیس کے صدر کلاؤس کینٹ کا کہنا ہے کہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا حراست میں لیا گیا مشتبہ شخص حملے کے لیے استعمال ہونے والا ٹرک استعمال کر رہا تھا کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش جاری ہے, کھوج لگانے کے مختلف طریقے ہیں, جیسے کہ لاری میں ملنے والے نمونوں کے ساتھ ڈی این اے موازنہ یا بندوق اور دیگر چیزوں پر ہاتھ کے نشان. ہم ابھی تک تفصیلات جمع کر رہے ہیں, تفتیش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ شخص وہی ڈرائیور تھا. ترکی کے وزیراعظم بنالی یلدرم نے استنبول میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ روسی سفارتکار کا قاتل روس اور ترکی کو تقسیم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. اس سے قبل روسی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم واقعے کا تعین کرنے کے لیے دارالحکومت انقرہ پہنچی ہے. گزشتہ روز انقرہ میں ایک آرٹ گیلری میں تقریر کے دوران ایک پولیس اہلکار نے روسی سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. بعد میں مسلح حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا گیا. بظاہر یہ مسلح پولیس اہلکار شام کے شہر حلب میں روسی مداخلت پر احتجاج کر رہا تھا. ترکی میں پولیس نے اس پولیس آفیسر کے 6 رشتہ داروں کو بھی حراست میں لیا ہے. افغانستان میں شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک امریکی اور کینیڈین خاندان جس میں 2 نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں کو دیکھا جا سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
ویڈیو میں کینیڈین شہری جوشوا بوائل اور امریکی شہری کیٹلان کولمین کو دیکھا جا سکتا ہے جو سن 2012 میں افغانستان میں کیمپنگ ٹرپ کے دوران اغوا ہو گئے تھے. اغوا کے وقت مس کولمین حاملہ تھیں اور اس کے بعد بھی ایک بیٹے کو جنم دے چکی ہیں. ویڈیو میں انہوں نے اس ڈراؤنے خواب کو ختم کرنے کی بات کی ہے جسے انہوں نے کافکا کی کہانیوں کا ڈراؤنا خواب قرار دیا ہے. حقانی نیٹورک نے افغانستان میں قید اپنے 3 سینئر ممبران کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو کا جائزہ لے رہے ہیں.
شامی فوج نے مشرقی حلب میں اب بھی رہ جانے والے شہری اور جنگجوؤں کو خبردار کیا ہے کہ اب وہ باغیوں کے زیر قبضہ رہ جانے والے باقی علاقوں میں داخل ہونے والے ہیں. وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ علاقے سے نکل جائیں. بین الاقوامی فلاحی ادارے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ جمعرات کو انخلا کا عمل شروع ہونے کے بعد سے کوئی 25,000 افراد اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نکل آئے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ وہ کابینہ سے مطالبہ کریں گے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کو عوام کے سامنے لایا جائے. اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا,
ہماری آزادی اور خود مختاری کو ٹریمپل کیا گیا امریکن ہیلی کاپٹرز نے. ایک ان کا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا اور وہ یہاں ہی رہ گیا. 69 سالوں میں اس سے بڑی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ کوئی کانچ نہیں آئی. تو میں تو کابینہ میں یہ مطالبہ ضرور کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہونا ہے کہ ہمیں اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع پنجگور میں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے آنے والے متحدہ عرب امارات کے شہزادے کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
یہ حملہ ضلع پنجگور کے علاقے گچک میں کیا گیا. پنجگور میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ایک شہزادے شیخ سیف بن زید النیان کا قافلہ اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. شیخ سیف بن زید النیان نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے پنجگور آئے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے.
چین کے شمال مشرق میں کم از کم 24 شہروں میں انتہائی فضائی آلودگی کے انتباہات جاری کیے گئے ہیں. ان شہروں میں آلودگی کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں. اور نائجیریا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایرک ایئر نے اپنی اندرون ملک نصف سے زیادہ پروازیں ہوا بازی کے ایندھن کی شدید قلت کے باعث معطل کر دی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہم پہ رحم آ جائے, شاید ہمیں چھوڑ دے.
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں.
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل. کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے, سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت. بی بی سی اردو ٹی وی, ریڈیو سیربین اور bbcurdu.com پر.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی میں روسی سفیر کے قتل کے ایک روز بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ماسکو میں ملاقات ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر, لیکن سیربین کا آغاز کرتے ہیں. کل جرمنی کے شہر برلن میں ایک کرسمس بازار میں لوگوں کے اوپر ٹرک چڑھا دینے کے واقعے سے, جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے اور 45 زخمی. برلن پولیس نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے اور موقع سے بھاگنے والے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا پاکستان سے تعلق ہے اور وہ ایک سال پہلے جرمنی آیا تھا. تاہم جرمن پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی وسوخ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ گرفتار ہونے والا یہ شخص ہی ٹرک چلا رہا تھا یا حملہ آور تھا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے فرحت جاوید سے.
یہ برلن کی ایک مرکزی شاپنگ سٹریٹ کوہ فیورسٹنڈم میں برائٹ شائٹ پلیٹ سے آنے والی ایمبولنسز کی آوازیں ہیں جو اس کرسمس مارکیٹ سے زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر رہی تھیں. یہاں سٹیل سے لدے ٹرک نے ایک ایسے وقت درجنوں مقامی افراد اور سیاحوں کو روند ڈالا جب یہاں کرسمس شاپنگ کرنے والوں کا خاصا رش تھا. مقامی میڈیا کے مطابق ٹرک مارکیٹ میں 50 سے 80 میٹر اندر آیا اور ارد گرد موجود لکڑی کے ہٹس اور شاپنگ سٹالز کو کچل ڈالا. جرمنی کے وزیر داخلہ نے ابتدائی تحقیقات کے بعد تصدیق کی ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا.
اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ کل کا واقعہ ایک حملہ تھا. ٹرک جانتے بوجھتے ہجوم پر چڑھایا گیا تھا. ہلاک ہونے والوں میں ٹرک کی پیسنجر سیٹ پر ایک شخص ملا جسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا. اس بات کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ گولی کب ماری گئی تھی. حملے میں مبینہ طور پر ملوث ایک اور شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے, تاہم وہ ہر الزام سے انکاری ہے. تحقیقات ابھی جاری ہیں.
مقامی میڈیا کے مطابق زیر حراست مشتبہ ٹرک ڈرائیور افغان یا پاکستانی شہریت رکھتا ہے, تاہم برلن پولیس کے سربراہ کلاؤس کینٹ نے کہا ہے کہ تاہا حال یہ واضح نہیں ہے کہ گرفتار شخص ہی ٹرک چلا رہا تھا.
تحقیقات جاری ہیں. شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مختلف طریقوں یعنی ڈی این اے کے نمونوں کا ٹرک میں ملنے والے نمونوں سے موازنہ اور گولی لگنے کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں. ہم معلومات جمع کر رہے ہیں, تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ گرفتار شخص ہی ڈرائیور تھا. تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی. ہم اس شخص کے ڈرائیور ہونے کی تصدیق نہیں کر سکتے.
برلن پولیس کے ترجمان کے مطابق مشتبہ ڈرائیور کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بھاگ رہا تھا اور ایک عینی شاہد نے 2 کلومیٹر تک اس کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی. عینی شاہدین نے بی بی سی کو بتایا کہ بھاری سامان کو ٹرانسپورٹ کرنے والا یہ ٹرک تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مارکیٹ کے مرکزی اسکوائر سے ٹکرایا اور بظاہر ڈرائیور نے اسے آہستہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. واقعے کے عینی شاہد ابراہیم کولاک نے بی بی سی کو واقعے کے بعد کے مناظر اور امدادی کاروائیوں کے بارے میں بتایا.
میں نے لوگوں کو زمین پر پڑے دیکھا جن کے جسم مڑے ہوئے تھے, یعنی ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں. لوگ ایک دوسرے کے اوپر تھے اور لکڑی کے انسٹالز پر پڑے ہوئے تھے. یہاں ان کے جسم کے حصے بکھرے تھے اور ہم لکڑی کے انسٹالز کو لوگوں سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پولیس اور ایمبولینسز نہایت تیزی سے 6 منٹ میں جگہ پہنچ گئے اور انہوں نے تمام علاقہ کلیئر کر دیا.
مقامی میڈیا کے مطابق پولیس کی حراست میں مشتبہ ڈرائیور نوید بی کی عمر 23 سال ہے اور وہ فروری میں جرمنی آیا تھا. पुलिस का कहना है कि इस ट्रक की नंबर प्लेट पोलैंड की है और इसकी मालिक एक डिलीवरी सर्विस कंपनी है। कंपनी का कहना है कि ट्रक पीर को पोलैंड से बर्लिन के लिए रवाना हुआ था, ताहम मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे उनका ट्रक से राब्ता मुनकता हो गया। पुलिस का ख्याल है कि इस ट्रक को रास्ते में चोरी कर लिया गया था।
तफसील बता रही थी फरहत जावेद। बर्लिन में सहाफ़ी इशरत मुईन से इस पर मज़ीद मैंने बात की। उनसे पूछा कि पुलिस ने वाक़े के करीब से जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसके बारे में कुछ तफसीलात हुकाम की जानिब से निकलने से पहले ही इसके बारे में ये खबर दी चलनी शुरू हो गई कि इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो ये खबरें कहाँ से शुरू हुई?
जर्मन मीडिया पे ये खबर चल रही है कि ये इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से बताया जा रहा है। कल रात तक ये बात थी कि शायद वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से है, लेकिन आज कई मीडिया जो कि NTV जर्मनी का जो एक मुसद्दका मीडिया है और उसमें एक मिशाइल लोडर हैं, टेररिस्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो है ये बताया है कि वो एक 23 साल पाकिस्तानी है जो कि पिछले साल या शायद इस साल के अवाइल में जो है जर्मनी आया था पनाह की तलाश में और उसी को जो है लिया जा रहा है और उसने शायद वो ट्रक चुराया था क्योंकि जो ट्रक का मालिक है वो एक पोलैंड कंपनी का वो ट्रक है और उसका ये कहना है कि ये ट्रक जो है चलाने वाला जो ड्राइवर था वो उसको वो नहीं जानता बल्कि जो उसके साथ लाश मिली है ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक लाश थी पोलैंड के एक आदमी की और वो उसका कज़न था और वो बहसियत ड्राइवर ये ट्रक चलाता था और उसका ये कहना है कि ट्रक जो है वो मेरा कज़न चला रहा था और शायद उसको जो है शाम से उसका कोई रابطہ नहीं था ट्रक ड्राइवर के साथ और इसके बाद से जैसे कोई खबर नहीं तो उसका ये ख्याल है कि शायद उसको कत्ल कर दिया गया हो या मार दिया गया हो और पाकिस्तानी ने और फिर वो लेके जा रहा हो या घबराहट में वो घुस गया हो उस मार्केट में, लेकिन अभी इसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं है लेकिन ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि ये एक दहशतगर्द हमला था।
अच्छा, ये वैसे ये जो हमला हुआ है ये उसी नौयत का है जिस तरह फ्रांस में नीस में इस तरह का हमला हुआ था और इससे पहले कई दहशतगर्द हमले हुए थे यूरोपीय ममालिक में, यूरोपीय शहरों में, तो क्या इन सारे ममालिक से जर्मन हुकाम रबते में हैं? कोई शेयर्ड इंफॉर्मेशन या कोई इस हवाले से कोई मिला है कि ये?
जी हाँ, जर्मन हुकूमत तो ऐसी बात है रबते में है, इस वक्त पूरा यूरोप मुत्तहिद है, वो एक दूसरे से इस मौजू पर बातचीत भी कर रहे हैं और कार्रवाई जो हुई है उसकी जो है जांच पड़ताल भी और की जा रही है इज्तमाही सतह पर भी।
ये थी बर्लिन से सहाफ़ी इशरत मुईन। बर्लिन में ट्रक का हमला मरकज़ी बर्लिन के इलाके में क्रिसमस बाज़ार पे हुआ। सोफिया खान भी बर्लिन में रहती हैं, उसी इलाके में जहां ये हमला हुआ। उन्होंने बताया,
मैं तकरीबन यहां से 5 मिनट के फासले में रहती हूं और ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुरानी चर्च है जिसके लिए ये जगह पहचानी जाती है जो गिटेशनस खर्शे कहलाती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया बहुत दफा जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट जो है जिनका आना जाना रहता है।
ये बताएं कि ये जो इलाका है किस लिए मशहूर है? ये काफी मरकजी सेंट्रल इलाका है, किस लिए मशहूर है?
अगर मैं इसको आपके लंदन से मिलाऊं तो तकरीबन पिकेडली सर्कस की तरह का इलाका है ये शार्लोटनबर्ग। जब ईस्ट और वेस्ट एक नहीं था तो ये सबसे ज्यादा मशहूर जगह थी। जब ईस्ट एंड वेस्ट एक हुआ और उसके बाद उसको काफी डेवलप कर दिया गया तो इस जगह को उस तरीके से फिर विजिट नहीं किया जाता था, लेकिन आज भी ये उस चर्च की वजह से, उसके चर्च के सामने और जहाँ ये वाकया पेश आया है, ये एक्चुअली चर्च और एक उसके सामने अरोपा सेंटर है जो 1865 में बना था, उसके बिल्कुल दरमियान में एक क्रिसमस मार्केट लगती है हर साल और ये तकरीबन कोई 25 सालों से लग रही है।
अच्छा,
और एग्जैक्टली उसके दरमियान में आके ये ट्रक जो है आके लगा है इंसानों की भीड़ में। ये जगह अपनी शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है, ये जगह इस चर्च की वजह से बहुत मशहूर है, फिर वन ऑफ द फर्स्ट सिनेमास भी इसी जगह पे जो है वो बनाया गया और तकरीबन 100 से ज्यादा शॉप्स जो है वो इस अरोपा सेंटर और चर्च के इर्द गिर्द जो है तकरीबन है, इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहे हो या लोकल ब्रांड्स हो।
अच्छा, तो ये क्रिसमस मार्केट यहाँ लगी हुई थी, तो ये बताएं थोड़ा सा माहौल कि क्रिसमस के इस त्यौहार पर बर्लिन में लोग किस तरह अपनी खुशियाँ मनाते हैं?
देखिए, मुझे यहाँ आकर ना एक बात की बड़ी खुशी होती है, जैसे हम अपने पाकिस्तान में ईद मनाते हैं या जैसे ईद उल मिलाद भी होता है तो हम पूरे शहर को सजा देते हैं, تو یہ لوگ بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے, اسپیشلی یہ جس پلیس پہ, جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ پوری ایک سڑک ہے جو تقریباً کوئی چھ سے سات میل کی ہوگی. یہ ساری سڑک ڈفرنٹ کرسمس کی چیزوں سے سجائی گئی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ بارات شادی ہو رہی ہو اور بارات پہ جیسے لائٹس لگی ہوتی ہیں اوپر, تقریباً اس طرح کا کوئی سما ہوتا ہے. لیکن یورپ سے بہت دور سے لوگ جیسے لندن میں آتے ہیں دیکھنے, اسی طرح یہاں پہ بھی پورا ایک جیسے کہتے ہیں فنکشن رکھا جاتا ہے جب یہ لائٹس آن ہوتی ہیں. بہت ہی خوبصورت, اتنا خوبصورت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسا واقعہ یہاں پر ہو سکتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت کرسمس کا سما تھا. میں ایگزیکٹلی پرسوں اسی وقت اسی جگہ پر تھی.
اچھا.
اور میں پتہ نہیں اسے اپنی لک کہوں یا خدا کا شکر ادائی کر سکتی ہوں کہ میں آج, مطلب میں بھی ہو سکتی تھی کہ, کیونکہ میں اس جگہ پہ ڈیلی جاتی ہوں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پہ آپ روز جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, اور پھر ٹورسٹ کا آنا جانا ویسے ہی ہے. تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے ایسی جگہ پہ جا کے, اور لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. 25 سے زیادہ تقریباً کرسمس مارکس اس دفعہ برلن میں لگائی گئی ہیں, جس میں سے ایک یہ بالکل سینٹر میں ہے اور سب سے زیادہ لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں.
اچھا, ویسے صوفیہ خان, اب آپ جو ہیں وہاں کس طرح محسوس کر رہی ہیں؟ مطلب کوئی بحیثیت مسلمان یا پاکستانی نژاد شہری, آپ کو کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا یا کوئی انسیکیورٹی؟
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے صرف دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوتا ہے جو جس کی وجہ سے سب پہچانے جاتے ہیں, اور مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ جتنا پراؤڈلی میں اپنے آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, کیونکہ میں 10 سال سے شو بز میں بھی ہوں, میں نے 10 سال پاکستان میں گزارے, اور یہاں آ کر میں نے ایک فیشن شو ارینج کرایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان صرف ٹیررزم یا جیسے, کیونکہ جرمن کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف بمز پھٹتے ہیں اور عورتیں صرف برقعے میں پھرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے ابھی حال ہی میں جب یہ شو بھی کرایا تو 200 سے 300, مطلب تقریباً 400 لوگ آئے, جس میں سے 200-300 لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ پاکستان میں فیشن بھی ہوتا ہے. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں نے کچھ لوگوں کو دکھا سکی کہ پاکستان ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں. تو اب جب یہ ایک آدمی یہ کنفرم ہے کہ وہ پاکستانی ہے, تو دکھ کی بات یہ ہے کہ اب جب میں کسی کو بتاؤں گی کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کا پہلا خیال اس چیز پہ جائے گا کہ اچھا, ایک پاکستانی تھا جو بھرے, مطلب ٹرک کو لے کے بھرے میلے کے اندر گاڑی جا کے اس نے گھسا دی. تو یہ ایک چیز ہے جو بڑی دکھ ہوتا ہے مجھے رہ کے, بیکاز میری روٹس تو پاکستانی ہے, میرے والدین پاکستانی ہیں, اور میں بہت پراؤڈلی اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ یس, ایون کہ میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے. اور بڑا سیف, تو سیفٹی کی بات تو میں بالکل بھی نہیں ڈر, کیونکہ برلن ایک بہت ہی سیکیور جگہ ہے, اور یہاں پر ایسا ہونا ایک ناممکن سی بات تھی, اور یہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب لوگ بہت ڈر جائیں گے. آف کورس میں اب اپنے, اگر آپ کہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے کسی کرسمس مارکیٹ پہ جاؤں تو نہیں, میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ اب مجھے بھی ڈر ہوگا کہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. بے شک جتنی مرضی سیکیورٹی یہاں پر ہو, لیکن برلن ایک بہت سیکیور ملک ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک نے بہت سارے ریفیوجیز کو بڑا ویلکم کیا ہے, بڑا خوش آمدید کہا ہے, چاہے وہ سیریا سے آئے, افغانستان سے آئے. میرے ابو 1970s میں یہاں آئے تھے, اور تب ان کی جان کو خطرہ تھا کیونکہ پاکستان میں وہ ایک صدائے وطن رسالہ تھا جن کے وہ چیف ایڈیٹر تھے, اور انہوں نے لکھا تھا عید کا تحفہ کیا چاہیے ضیاء الحق کا سر, اور تب ضیاء الحق صاحب کا مطلب وہ اپنی حکومت تھی ان کی. تو میرے ابو کے لیے تو وہاں سے فرار ہو کے یہاں پر آنا, اور پھر برلن میں جس طرح میرے ابو کو ایکسیپٹ کیا, جس طرح ان کا اسائلم, اور وہ سارا وقت ایک جو ہم نے بچپن گزارا, اٹ از انڈسکرائبل. جی, پناہ دی, اور اتنے خوبصورت طریقے سے یہ لوگ یہاں پر جتنا آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, آپ کو کھانے پینے سے لے کے آپ کو رہنے کی جگہ تک دیتے ہیں. تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے اگر وہی کوئی ایک ایسا انسان جس کے لیے یہ پناہ دیتے ہیں, وہی ایسا انسان کچھ ایسا کرے, تو بڑا انسانیت سے ایک یقین سا جو ہے وہ شیٹر سا ہو جاتا ہے. نہیں,
یہ تھی برلن کی ایک پاکستانی نژاد رہائشی صوفیہ خان, جو اس جگہ کے قریب رہتی ہیں جہاں کل ٹرک سے کرسمس بازار میں موجود لوگوں پر حملہ کیا گیا. جس شخص کو برلن میں اس حملے کے بعد پولیس نے حراست میں لیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزین ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ آور تھا یا یہ ٹرک چلا رہا تھا یا اس کو کوئی تعلق تھا اس حملے سے۔ پولیس کے مطابق حملے کی تفتیش ابھی جاری ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا شخص حراست میں ہے جو جرمنی آنے والا پناہ گزین ہے اور مسلمان ہے۔ میں نے اس حوالے سے بات کی بون میں جرمن نشریاتی ادارے ڈوشے ویلے کے صحافی شامل شمس سے، ان سے پوچھا کہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں تارکین وطن جرمنی آئے ہیں۔
جن ممالک سے یہ لوگ آ رہے ہیں وہاں انہوں نے جنگ دیکھی ہے، حالات خراب دیکھے ہیں۔ اب جرمن چانسلر آنگیلا میرکل کی جو پالیسی ریفیوجیز کے بارے میں رہی ہے وہ خاصی لبرل رہی ہے، انہوں نے جو ہے وہ خوش آمدید کہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ جب ایسے لوگ آ رہے ہیں اور اگر وہ کسی طرح استعمال ہو رہے ہیں ان گروپس کے ہاتھوں میں کہ جو ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو اس کی ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے جرمنی میں۔ لیکن یہ کہ ہم نے جن تارکین وطن سے بات کی ہے ان میں افغان بھی شامل ہیں اور ان میں پاکستانی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ مشرق وسطی کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرد کی کاروائی کو جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں دونوں رخ ہیں تصویر کے، ایک طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ حد تک ہو بھی رہا ہے، لیکن ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کرنا بھی جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہوگی۔
اچھا، تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ جرمنی کے مسلمانوں میں انتہا پسندی کسی خاص مسلم قومیت میں زیادہ ہے یا پھر ہر قومیت میں کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ انتہا پسند بن چکا ہے؟
دیکھیں، جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ تو ساری دنیا میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے آئے ہیں یہاں پر، تو 1960 کی دہائی میں ترک بہت آئے جرمنی میں، لیکن وہ صورتحال مختلف تھی، اس وقت پوری دنیا کی صورتحال مختلف تھی، پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ اب دکھائی دے رہا ہے، اور بہت سے نوجوان آئے ہیں جو ظاہر ہے کہ خاص آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں۔ پر یہاں جرمنی میں، یورپ میں ایسے سلفی گروپس ہیں، تنظیمیں ہیں جو کہ ان کو استعمال بھی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ سیاسی اسلام کی جو ہے وہ خاصی گھمبیر اور پیچیدہ ہے اور خطرناک بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ایک خاص نظریے سے قریب بھی رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان میں اپنی صورتحال دیکھ کے آئے ہوں یا پاکستان میں یا آپ کا مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے پولیٹیکل اسلام کی۔ تو یہ تو ہم ملا نہیں سکتے اس صورتحال سے جو کہ 60 کی دہائی میں جو ترک افراد جو ہیں وہ جرمنی آئے تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ ان کی دوسری تیسری نسلیں یہاں پہ موجود ہیں۔
اچھا، یہ صورتحال ہے۔ ویسے جرمنی میں جو مسلم کمیونٹیز ہیں، جو مسلمان تارکین وطن ہیں، ان کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر خود سے انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہے؟
نہیں، مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اس لیے کہ صرف جرمنی کی صورتحال نہیں، آپ برطانیہ میں آپ جہاں موجود ہیں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ریڈیکلزم جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ویسٹ نے انٹروینشن کی مسلمان ملکوں میں، اور اس کو جواز بنا کر اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی انتہا پسندی مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ویسٹ کی انٹروینشن بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسے محرکات ہیں جس کے ذمہ دار مسلمان ممالک خود ہیں، وہاں کی اشرافیہ ہے اور وہاں کی ایسی تنظیمیں ہیں، گروپس ہیں۔
لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک طرح سے ہمدردی ہے ایسی کاروائیوں سے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جرمن پہلے نظر آئیں اور مسلمان اس کے بعد نظر آئیں؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ تر جو مسلمان آباد ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور ان کی اور بہت سے لوگوں کے اندر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کو، اور جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں مغرب پر، امریکہ پر، برطانیہ پر، جرمنی پر، ان کی حکومتوں پر، ان کی خارجہ پالیسیوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ تو اسی طرح ہوگا اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے مشرق وسطی میں، یا آپ افغانستان میں انٹروینشن کریں گے، یا آپ عراق میں جائیں گے۔ ابھی بھی یہاں پہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیک لیش جو ہے اب ویسٹ کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے جب تک ختم نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر سے, یورپ میں بسنے والے مسلمانوں میں, تب تک کوئی ایسی کوشش وہ نہیں کر پائیں گے میرے خیال میں کہ اس کا کچھ تدارک کر سکے, چونکہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا بھی ضروری ہے. بہت کم ایسا دکھائی دے رہا ہے.
یہ تھے جرمنی کے نشریاتی ادارے ڈوشے ویلے کے صحافی شامل شمس, اور اسی موضوع پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر بھی, اور سوال اٹھائیں گے کہ یورپ کے مختلف شہروں میں مسلمانوں میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے تو آپس میں نیٹ ورکس میں کیا روابط ہیں. اس پر تجزیہ سنیے گا آگے چل کر. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
بھارت نے انگلینڈ کو چنئی میں کھیلے جانے والے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 75 رن سے شکست دے کر سیریز 4-0 سے اپنے نام کر لی ہے. آج انگلینڈ نے 12 رنز پر دوسری اننگ شروع کی. کپتان ایلسٹر کک اور کیٹن جیننگز نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 103 رنز کا اضافہ کیا, لیکن اس کے بعد پوری ٹیم اسکور میں صرف 104 رنز کا اضافہ کر کے آؤٹ ہو گئی.
Cook will be furious with himself. Jadeja has Cook again.
رویندرا جڈیجا نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 48 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی, جو ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی بہترین انفرادی بالنگ بھی ہے. کک اپنی نصف سینچری 1 رن کی کمی سے مکمل نہ کر سکے. انہیں اس سیریز میں چھٹی مرتبہ جڈیجا نے آؤٹ کیا. کیٹن جیننگز 54 اور موئن علی 44 رنز بنا پائے. اب دونوں ٹیمیں آئندہ ماہ 3 ون ڈے اور 3 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز میں مد مقابل ہوں گی. آسٹریلوی سلیکٹرز نے پاکستان کے خلاف میلبرن ٹیسٹ کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں ویسٹرن آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ہلٹن کارٹ رائٹ کو شامل کیا ہے. دوسرا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے شروع ہوگا. دو بار کی ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا پیر کی تکلیف کے سبب یکم جنوری سے شروع ہونے والے ہاپمین کپ سے باہر ہو گئی ہیں. آسٹریلین اوپن میں بھی ان کی شرکت خطرے میں پڑ گئی ہے. روجر فیڈرر فٹ ہونے کے بعد ہاپمین کپ میں حصہ لے رہے ہیں. وہ ان مقابلوں میں خاتون کھلاڑی بلینڈا بینچیچ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی نمائندگی کریں گے. اس بات کے امکانات ہیں کہ مینچسٹر یونائیٹڈ اور مینچسٹر سٹی آئندہ سال جولائی میں امریکہ میں مد مقابل ہوں. دونوں ٹیموں کے درمیان اس سال جولائی میں بیجنگ میں میچ کھیلا جانا تھا, لیکن میدان کی خراب حالت کے سبب یہ منسوخ کر دیا گیا تھا. اب دونوں ٹیموں کو امریکہ میں ایک دوسرے کے سامنے لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ میچ سالانہ انٹرنیشنل چیمپئنز کپ کا حصہ ہوگا. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کی ٹیم ایورٹن کو 1 گول سے ہرا کر ایک مرتبہ پھر پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ گئی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. ترکی میں روس کے سفیر کی ہلاکت کے قتل کے باوجود ماسکو میں شام کے مسئلے پر بات چیت کے لیے روس, ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ملاقات طے شدہ وقت پر ہو رہی ہے. روس اور ترکی کے تعلقات پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ برلن کی کرسمس مارکیٹ میں حملے کے بعد حراست میں لیا گیا شخص ٹرک کا ڈرائیور تھا یا نہیں. گزشتہ روز ٹرک سے کیے گئے اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی میں ہلاک ہونے والے روسی سفیر کی میت روس روانہ کر دی گئی ہے. روس کا کہنا ہے کہ وہ ترکی اور ایران کی اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ترجیح شام میں حکومت کی تبدیلی کے بجائے دہشت گردی سے لڑنا ہے۔ شامی فوج نے مشرقی حلب میں رہ جانے والے شہری اور جنگجوؤں کو خبردار کیا ہے کہ اب وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ علاقے سے نکل جائیں۔ نائجیریا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایرک ایئر نے اپنی اندرون ملک نصف سے زیادہ پروازیں ہوا بازی کے ایندھن کی شدید قلت کے باعث معطل کر دی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کے قتل کی تحقیقات کے لیے روسی تفتیش کار ترکی پہنچ گئے ہیں۔ ترکی میں روس کے سفیر کو پیر کے روز ایک آرٹ ایگزیبیشن کے دوران گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ شام میں روسی مداخلت کی وجہ سے کیا گیا۔ روسی سفیر کے قتل کے باوجود ماسکو میں شام کے مسئلے پر بات چیت کے لیے روس، ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ملاقات طے شدہ وقت پر ہو رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب۔
روسی سفیر کی ہلاکت کے بعد روسی وزیر خارجہ کی میزبانی میں شام کے مسئلے پر آج ہونے والے اس اجلاس میں واقعے کی سخت مذمت کی گئی۔ 62 سالہ آندرے کارلوف روس کے ایک تجربہ کار سفارتکار تھے۔ انہیں ایسے وقت میں ترکی میں تعینات کیا گیا جب روس اور ترکی شام کے مسئلے پر سخت اور مختلف موقف رکھتے تھے۔ حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر چلایا کہ حلب اور شام کو نہ بھولیں، اگر وہ لوگ محفوظ نہیں تو آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان کے بقول یہ حملہ ترکی اور روس کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔
میں روس کے سفیر پر ہونے والے حملے کو ترکی اور ترک قوم پر حملہ سمجھتا ہوں۔ حملے کے بعد میں نے صدر پوتن سے بات کی، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔
صدر پوتن نے بھی حملے کو شام میں قیام امن کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی کارروائی قرار دیا۔ عادل شاہ زیب، بی بی سی نیوز۔
ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں روس کے سفیر کے قتل کے بعد روس کا خاصا محتاط رد عمل سامنے آیا ہے، کیوں؟ یہ سوال میں نے پوچھا روس کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے۔
میرے خیال میں رد عمل محتاط نہیں ہے، باقاعدہ آفیشیل رد عمل ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج ہی ملاقات کی ہے تین اہم شعبوں کے سربراہوں سے، جس میں بیرونی جاسوسی کا شعبہ بھی شامل ہے، وزارت خارجہ بھی شامل ہے، اور معروف زمانہ کے جی بی جسے اب ایف ایس بی کہا جاتا ہے اس کے سربراہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور انہوں نے ان کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو خود پہ سختی ہونا محسوس کروائی جائے، کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ البتہ وہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔
تو کیا روس اس حملے کو کسی گہری سازش کا ایک حصہ سمجھ رہا ہے یا پھر ایک فرد کا غم و غصہ؟
جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دہشت گردی کا نتیجہ ہے، چونکہ حلب میں ابھی فتح حاصل کی ہے اور میڈیا نے، جو روس کا متبادل میڈیا ہے، مغربی میڈیا نے اس کو بہت اچھالا ہے، تو اس کا لوگوں پہ اثر تو ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک انفرادی کارروائی ہو۔ ممکن ہے، یہ روس نے ابھی اس کا اظہار اسی طرح کیا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائی ہے، اور اس کے پیچھے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس کا ہاتھ ہے۔ تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جبہت النصرہ ہے، جسے ترکی میں جبہ فتح شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
تو کیا اس وقت روس اس قسم کے مزید حملوں کا خطرہ بھی محسوس کر رہا ہے؟
دیکھیں جی، یہ بھی حملہ اچانک ہوا ہے، اس کے ابھی خطرہ تو محسوس نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس امریکہ کے جو سفارتکار ہیں وہ انقرہ میں گھومتے پھرتے نہیں، ان کو باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن اب تازہ آج ہی حکم جاری ہوا ہے روس کی حکومت کی طرف سے کہ انقرہ میں موجود سفارتکاروں اور مزید جو ان کے وہاں پہ محکمے کسی قسم کے ہوں گے، ان کے اہلکاروں کی حفاظت کا زیادہ بندوبست کیا جائے۔
لیکن روسی سفارتکاروں میں یا روسی حلقوں میں ایک انسرٹنٹی یا غیر محفوظ ہونے کا احساس؟
میرا خیال ایسا نہیں ہے۔
اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے بعد روس اور ترکی کے تعلقات کا کیا مستقبل ہے؟
روس اور ترکی کے تعلقات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایک سال پہلے جب انہوں نے جہاز گرایا تھا تب خراب ہو گئے تھے، لیکن جب ترکی میں بغاوت ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ترکی بغاوت کا خبر روس کی خفیہ ایجنسی نے ترکی کی خفیہ ایجنسی کو دی تھی جس کی وجہ سے ترکی کی بغاوت کو فروغ کیا گیا. تو اب روس اور ترکی کے تعلقات کو خراب کیے جانے کی یہ سازش جو تھی یہ کامیاب نہیں ہوگی اور روس اور ترکی کے تعلقات مستحکم ہی رہیں گے, جس کا اظہار روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان صاحب نے پرسوں کل رات کر ہی دیا ہے.
لیکن شام میں کیا اب روسی فوجوں کی تعیناتی میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
ایک تاثر ہے کہ شام میں روسی فوجیں تعینات اس حوالے سے ہیں, جنگ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. وہ روسی مشیر ہیں اور جتنی ان کی وہاں تعداد چاہیے ہوتی ہے وہ اس حساب سے مانیٹر کی ہی جاتی ہے. اضافہ شام میں کیے جانے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ روس کی فوجیں مشاورت دیتی ہیں اور شامی فوجیں کاروائیاں کرتی ہیں.
اچھا, ویسے روس نیٹو سے یا مغربی میڈیا سے اب کس انداز سے نمٹے گا؟
جی, نیٹو کے ساتھ تو یہ منڈے کو بھی ملاقات ہوئی ہے پہلی بار ایک عرصے کے بعد. شام کے معاملے میں ملاقات ہوئی ہے, یوکرین کے معاملے میں ملاقات ہوئی ہے, اور سٹولٹنبرگ نے فوری طور پہ جو ہے اس بہیمانہ جرم کی مذمت بھی کی ہے. تو نیٹو کے ساتھ تعلقات میرا خیال ہے بہتر ہونے جا رہے ہیں, کوئی اس میں فی الحال کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی.
یہ تھے ڈاکٹر مجاہد مرزا. اور روس اور ترکی کے تعلقات اور خطے کی سیاست پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے بائیں بازو کے دانشور اور ترکی کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی و تجزیہ کار فرخ سہیل گووندی سے رابطہ کیا. ان سے پوچھا کہ انقرہ میں روس سفیر کے کا قتل تو بظاہر فرد واحد نے کیا, مگر قاتل ترک پولیس کا اہلکار تھا. کیا پولیس اور افواج میں ایسے شدت پسندوں کی موجودگی کا پہلے سے علم تھا؟
دیکھیں, ترکی پچھلے تقریباً 8-9 سالوں سے جو مشرق وسطی میں ملیٹنسی ہے, ریلیجیس ملیٹنسی, اس میں ایک حصے دار ہے, خصوصاً سیریا اور لیبیا کے حوالے سے, اور اس کے بعد اب عراق کے حوالے سے. ریاستی سطح پر ترکی اسی پالیسی پر گامزن آیا جو 1979 میں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے جس کا آغاز کیا. اسٹیٹ لیول پہ جو عام گروپ تھے ریلیجیس بنیادوں پر جس کو انٹرنیشنل سپورٹ تھی, تو جب ریاستیں ریجنل کانفلکٹ میں جو انوالو ہو جائیں اسٹیٹ لیول پر, تو ریاست کے اندر یقیناً ان لوگوں کو اسپیس بنانے میں بھی موقع مل جاتا ہے جو بعد میں اس ریاست کے لیے خود خطرہ بن جاتے ہیں. اور اس کو میں نے آپ ہی کے ریڈیو میں آج سے 4 سال پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستانائزیشن آف ترکی ہے جو ریاست ترکی خطے میں ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ترکی اسی ملیٹنسی کا نشانہ بنے گا. ترکی پہلے تو ایک کرد نیشنلزم یا کرد ڈیرو نیشنلزم یا ترک قوم پرستی کا شکار تھا وائلنس کے حوالے سے, لیکن پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر ریلیجیس گروپس بھی ٹیررزم کو کے ذریعے اپنا اثر بنا رہے ہیں. اور اس کا ایک اظہار کل جو روسی سفیر کا قتل ہوا, کہ روسی ترکی پولیس کا ایک سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا آیا اور حلب کا حوالہ دے کر اس نے روسی سفیر کو قتل کر دیا.
اچھا, تو جیسا آپ نے کہا بھی, لیکن ترکی کے معاشرے میں سیکولر طرز حیات نظر آتا ہے, مگر انتہا پسندی بھی محسوس ہو رہی ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, مختلف اور واقعات ہوتے ہیں. لیکن کیا انتہا پسندی آپ سمجھتے ہیں کچھ طبقات میں ہے یا علاقوں میں ہے یا اوور آل ہی بڑھ رہی ہے؟
دیکھیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. ترک سماج بنیادی طور پر سیکولر ہے, اور ترکی میں زیادہ لوگ, میں نہیں کہتا 50%, یہ 90% سے بھی لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس ملیٹنسی یا ریلیجیس پالیٹکس کے خلاف ہیں. لیکن ترکی کے اندر جو ریاستی پالیسی, میں پھر ادھر آؤں گا, جو ریلیجیس لوگوں کو سپورٹ کیا, آج اس کی وہ قیمت چکا رہا ہے. لیکن ترکی کے اندر اب میں یہ دیکھتا ہوں, میں پچھلے 3 دہائیوں سے ترکی جاتا ہوں, لیکن میں نے 2 دہائی پہلے یا 10 سال پہلے بھی ایسے جلوس نہیں دیکھے جو ترکی کی سڑکوں پر چند ایسے گروہ کبھی کبھی نعرے لگاتے نظر آتے ہیں جو ترکی میں شریعت کا مطالبہ کریں. یہ ترکی میں 10 سال پہلے ایسے ممکن نہیں تھا. لہذا جب ترکی کے اندر ایسے طبقات جو ریلیجیس پالیٹکس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر ایسی ملیٹنٹ انڈیویجل گروپس کا امرج کر جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن ترکی کے اندر آج بھی جو بڑی طاقت ہے وہ سیکولر سماج کی ہے. میں ریاست کے علاوہ کہہ رہا ہوں, سوسائٹی سیکولرائزڈ ہے, اور ترکی کا عام آدمی, ایون اک پارٹی کے اندر بھی جو بڑی تعداد ہے وہ سیکولر اپروچ رکھتی ہے, لیکن یہ بدنصیبی ترکی کی کہ ترکی نے خود ہی اپنی پالیسی کے تحت اپنی سیاست اور سماج میں ریلیجس ملیٹنسی کو پیش کی.
اچھا, ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ناکام فوجی بغاوت کے بعد روس کے قریبی ساتھی بن چکے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ملک میں ان کے انتہا پسند گروہ یا ان کے حامی ایک طرح سے زیادہ مذہب کی طرف جن کا رجحان ہے, ان کے ساتھ اپنا کہیے قبلہ بدلنے کے لیے تیار ہیں؟
اردوان صاحب کی پالیسی بڑی دلچسپ ہے. پہلے انہوں نے جو وزارت عظمیٰ کی خصوصاً دو تین جو ان کی تین ٹرمیں تھیں, دوسری ٹرم کے بعد وہ اختیارات کا اعتقاد کرنے لگے, ان کا ایک ریلیجس سٹینس تھا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی, لیکن کو کے بعد وہ نیرو نیشنلسٹ طرح کی سٹینڈ لے رہے ہیں. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات ہیں, جو روس کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی 15 جولائی سے پہلے ہوئی, ترکی کے وہ کمالسٹ لوگ تھے جو کمالسٹ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور کچھ پولیٹیکل انٹلیکچوئل ہیں, اور وہاں کی کچھ کمالسٹ پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں لیکن ان کی طاقت بڑی ہے. تو اردوان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ ہمیں روس کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے, لیکن اردوان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جگہ روس کو اتحادی بنا کر خطے میں اس بیلنس کو پھر برقرار رکھ سکتے ہیں, جو کہ ایک مشکل کام ہے, کیونکہ ترکی نے جو مداخلتیں کی ہیں علاقائی تنازعات میں وہ اتنی گہری ہیں, خصوصاً سیریا کے علاوہ جو موصل پر مستقبل میں وہ اپنا موقف رکھتے ہیں, اور انہوں نے اردوان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے چند مہینے پہلے کہ میں معاہدہ لوزین کو نہیں مانتا جو عطا ترک نے کیا تھا, کہ ہم نے یعنی کہ اپنی سرزمین کا سودا کر دیا تھا. اور ترکی کا یہ موقف ہے کہ سیریا کا کچھ خطہ اور عراق کا کچھ خطہ, خصوصاً موصل شہر جو ہوتا ہے, یہ ترکی کا ہے. تو جب آپ اتنے بڑا پنڈورا بکس کھولیں گے تو تنازعات کی تو وہ جہتیں کھلیں گی جو آپ سے سنبھالی نہیں جا سکتی, چونکہ ترک معاشرہ پچھلے 5-6 سال سے ڈیوائڈیڈ ہے, پولرائزڈ ہے, اردوان کے حمایتی اور اردوان کے مخالف, یہ دونوں انتہا ہیں. لیکن اردوان صاحب نے 15 جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد بڑی عقل مندی یا سمجھداری یا کلیورنیس سے دونوں اپوزیشن پارٹیوں کی سپورٹ لی. لیکن اگر آپ ترکی کے اندر جا کے پرائیویٹ سطح پر بات کریں تو لوگ نالا ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 جولائی کے بعد ترکی میں جمہوریت سے زیادہ آمریت مضبوط ہوئی ہے. تو ترکی ایک ملٹی پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم رکھتا ہے, وہ عراق یا لیبیا کی طرح اتھارٹیٹیو سوسائٹی یا اسٹیٹ نہیں ہے. لہٰذا اردوان صاحب نے جو ترکی کا ایک نیا کردار علاقائی چاہتے ہیں کہ روس کا اتحادی بن جایا جائے, ترکی کی ساری اکانومی ویسٹرن کیپیٹلزم کے مرہون میں منت ہے. یہ اسی لیے کہ آج ترکی کا پر کیپیٹا اپنا جو ان کا لیرا ہے 2.8 سے کم ہو کے جو 15 جولائی کو تھا آج 3.5 ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے ترکی کا. تو ترکی میں نہیں سمجھتا کہ صرف روس کا اتحادی بن کے خطے میں وہ اپنا مقام برقرار رکھ سکتا ہے جو 90 سالوں سے ترکی نے رکھا ہوا تھا.
ترکی کی سیاست تجزیہ کر رہے تھے فرخ سہیل گوندی. انقرہ میں روسی سفیر کو قتل کرنے والے ترک اہلکار نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, اور جرمنی کے شہر برلن میں ایک کرسمس بازار پر ٹرک سے ہونے والے حملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کا شاید مسلمان انتہا پسندوں سے تعلق جڑے. برلن کے حملے سے پہلے کئی یورپی شہروں کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنایا گیا, پیرس, برسلز, نیس, زیورخ, اور حملہ آوروں کا انہی ممالک کے مسلمان آبادیوں سے تعلق نکلا. میں نے لندن میں یونیورسٹی کالج لندن یعنی یو سی ایل کے ڈاکٹر رفیق پنجوانی سے اس پر بات کی, اور ان سے پوچھا کہ ان حملوں کا, ان واقعات کا آپس میں کیا نظریاتی روابط ہیں, کیا تعلق ہے ان کا آپس میں؟
کافی مشکل ہے کہنا کہ کیا ہر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ آپس میں بھی ان کے کچھ نظریاتی خیالات تو ملتے ہیں, لیکن پھر ان کی جہاں پر مینجمنٹ ہے, ان کی لیڈرشپ ہے, وہ کافی مختلف ہے اور پھیلی ہوئی ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ یہ سب آپس میں کسی طرح سے جڑے ہوئے شاید مشکل ہو, کچھ ہوں گے اور کچھ شاید نہیں ہو, لیکن جہاں پر آئی تھنک ان کی
ہم ایک دیکھ سکتے ہیں کہ مماثلت ہے, وہ ان کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں وہاں پر, کہ جو ان کو ایک اینٹی ویسٹرن ایٹیٹیوڈ ہے, اینٹی لبرل ایٹیٹیوڈ ہے, اور یہ جو محسوس کرتے ہیں کہ جی اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور ایک ان کی جو تاریخ کا پس منظر ان کے ذہن میں ہے کہ جی ایک گولڈن پیریڈ تھا اسلام کا جس کو واپس لانا ہے, خلافت کو واپس لانا ہے, یہاں پر جا کے ضرور ان کی نظریاتی کچھ ہم آہنگی ہمیں نظر آتی ہے. مگر ہر جو موومنٹ ہے وہ ایک لوکل موومنٹ بھی ہے. تو بوکو حرام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ نائجیریا کے جو خاص حالات ہیں ان کے زمرے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح اگر ہم صومالیہ میں دیکھیں تو وہاں پر جو موومنٹ ہے وہ اسی طرح سمجھی جا سکتی ہے جب وہاں کے حالات اور ہسٹری کو لے, طالبان پاکستان میں, تو دونوں جو خاص مختلف مقامات ہیں اور جن ملکوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا, اور ساتھ میں ایک جو گلوبل ان کے آئیڈیولوجیکل لنکس ہیں جو ان کو پھر یورپ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ تھرو انٹرنیٹ یہ سب ٹرانس نیشنل فینومین ہے, دونوں زمرے میں ان کو دیکھنا ہوگا.
اچھا, تو اگر یورپ میں ریڈیکلائزیشن کی بات کریں, جرمنی اور فرانس میں بہت سے مسلمان کمیونٹیز ہیں, بہت سارے مسلمان آباد ہیں, ان کی جو ریڈیکلائزیشن ہے یا انتہا پسندی کی طرف رجحان, کیا وہ اسی طرح کا ہے جیسے برطانیہ اور امریکہ میں نظر آتا ہے یا کچھ مختلف ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے. تھی اس وقت تو ہمیں یہ بھی بہت اچھی طرح سے نہیں پتا کہ برطانیہ اور امریکہ میں کیا وجوہات ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی میں ایک کانفرنس میں تھا اور وہاں بھی یہ ڈسکشن ہو رہا تھا, اور ہم نے کافی ایکسپرٹس وہاں پر آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمیں کچھ براڈ اندازے تو ہیں کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں ان اور کیوں ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, لیکن اتنی مختلف قسم کی توجیہات نظر آتی ہیں, کچھ جو ہے فورن پالیسی سے لنک نظر آتے ہیں, کچھ مینٹل النیس سے کنیکٹڈ نظر آتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایک آئیڈیولوجی سے وہ متاثر نظر آتے ہیں, کہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کہنا کہ جی ایک برطانیہ اور امریکہ کو ہم ایک طرف کریں اور فرانس اور جرمنی اور بیلجیم کو ایک طرف کریں. اور آف کورس ہم نے دیکھا جب فرانس میں ہوا تھا, کیونکہ ابھی جرمنی تو بہت ریسنٹ ہے, میں اتنی اس کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن جو پچھلے دیکھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یورپ میں ٹریول بھی کر رہے تھے, کنیکشنز بھی تھے ان کے. تو آئی تھنک میں پھر یہ کہوں گا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی, ایک تو یہ ایک دوسرے کنیکٹڈ آئیڈیولوجک بھی ہیں, لیکن جو وجوہات جس کی وجہ سے یہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں اس کا تعلق پرٹیکولر ملکوں کے حالات سے بھی ہے. اب اس میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے جو ابھی تک جواب ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ فرانس کا اپروچ اور جرمنی کا اپروچ بھی بہت الگ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا جرمنی نے تو سیرین ریفیوجیز کو بہت ویلکم کیا تھا اور بڑے کھلے دل سے ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا تھا, اس کے باوجود ہمیں وہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں. انفیکٹ ہلکی ایک دو چیزیں کینیڈا میں بھی ہوئی ہیں جو کہ بالکل الگ امیگریشن پالیسی رکھتا ہے. تو آئی تھنک بہت مشکل ہے ان کے درمیان کنیکشنز دیکھنا, اور میرے خیال میں مزید اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے کہ جو ان لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں صحیح طور پہ پتا ہے کہ ان کے پیچھے بیونڈ کے ایک آئیڈیولوجی کو وہ شیئر کرتے ہیں کس طرح کے روابط ہیں اور کیسے نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں.
ایک تاثر یہ ہے کہ انتہا پسندی کی نظریاتی اساس کو پھیلانے کے لیے مغربی ممالک کی حکومتوں نے خود ان سے تعاون کیا انتہا پسندوں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس انتہا پسندی کا منطقی نتیجہ ہے؟
دراصل اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو اس بات میں کچھ سچ تو ہے, کیونکہ یہ تو شاید نہیں تھا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ حالات ہو جائیں گے, مگر اگر ہم 1980 کی دہائی میں واپس جائیں 1980 میں, تو جب افغان وار ہو رہی تھی آفٹر سوویت یونین کی انویژن آف افغانستان, تو ہم نے پاکستان دیکھا, ہم نے سعودی عرب دیکھا, ہم نے فنڈنگ دیکھی مختلف, ہم نے سی آئی اے کا رول دیکھا, یہ سب مل کر ایک جہادی مائنڈ سیٹ پروموٹ کیا گیا وہاں پر, یہ ہم جانتے ہیں, اس پہ دکھا گیا, لوگوں نے باتیں کی. اور اس کے بعد جب سوویت یونین وہاں سے چلا گیا تو یہ ٹرین جو لوگ تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا, اور پھر مختلف طریقوں سے استعمال ان کو کیا گیا. تو ایک لحاظ سے تو بالکل آئی تھنک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کا اب نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے گلوبل طور پہ. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت کسی کو اندازہ تھا کہ جی یہ حالات ہو جائیں گے, کیونکہ اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد تو بہت سارے ممالک نے اپنی پالیسیز بہت بدل لی تھی.
یہ تھے یونیورسٹی کالج لندن کے ڈاکٹر فرید پنجوانی. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان سے یہ خبر ہے کہ نایاب پرندے تلور کی شکار کے لیے آنے والے پاکستان آنے والے متحدہ عرب امارات کے شہزادے کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. سرکاری حکام کے مطابق یہ حملہ ایران سے متصل ضلع پنجگور میں کیا گیا، لیکن حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں.
متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے ایک شہزادے پر حملے کا واقعہ ضلع پنجگور کے علاقے گچک میں پیش آیا. شیخ سیف بن زید النیان نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے پنجگور آئے ہیں. ان ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ شب ان کا قافلہ ضلع کے علاقے گچک میں موجود تھا، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں عرب شیخ کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. تنظیم کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ عرب شیوخ آئندہ بلوچستان میں کوئی علاقہ شکار کے لیے مختص نہیں کروائیں گے. بلوچستان میں سن 1980 کے بعد سے عرب شیوخ کے شکار کے لیے علاقے مختص کیے جا رہے ہیں. یہ علاقے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے تعلق رکھنے والے شاہی خاندانوں کے افراد کے لیے مختلف اضلاع میں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے دیے جاتے ہیں. بلوچستان کے قوم پرست حلقوں کے علاوہ ماحولیات سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے غیر ملکیوں کو شکار گاہیں دینے اور نایاب پرندے کے شکار کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے برعکس حکومت کی جانب سے عرب شیوخ کو نہ صرف علاقے دیے جا رہے ہیں بلکہ گزشتہ 2-3 سال کے دوران ان علاقوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. بلوچستان کے ضلع واشک میں عرب شیوخ کو شکار کے لیے علاقے دینے کے خلاف وہاں کے بعض عمائدین نے چند روز قبل کوئٹہ میں مظاہرہ کیا تھا، جبکہ ضلع کچی میں قطری شہزادے کو شکار کے لیے علاقے دینے کے خلاف کوئٹہ اور ضلع کچی میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کیے گئے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
ادھر بھارت میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کوئی غیر معمولی بات نہیں. یہ اکثر ایسے دیہی علاقوں میں پیش آتے ہیں جہاں عورتوں کو آج بھی برابری کا درجہ حاصل نہیں ہے. ملک میں لمبے عرصے سے ایک نیا سخت قانون وضع کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ قانون ابھی پارلیمان میں اٹکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود زمین پر کام کرنے والے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالات میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے. اس رپورٹ میں لڑکے اور لڑکی کی شناخت ظاہر نہ کرنے کے غرض سے ان کے اصل نام استعمال نہیں کیے گئے ہیں. سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
اپنی پسند سے شادی کرنے کے بعد سنگیتا اپنے ہی گھر والوں سے جان بچاتی پھر رہی ہیں. ان کا تعلق انڈیا کی شمالی ریاست ہریانہ سے ہے، جہاں غیرت کے نام پر قتل کوئی غیر معمولی بات نہیں. وہ بی بی اے کی طالب علم ہے اور ان کے شوہر روی فائنل ایئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. دونوں نے اپنے والدین سے چھپ کر شادی کی ہے، لیکن نئی زندگی کا آغاز پرانے ریتی رواجوں کی پیچیدگیوں میں الجھ گیا ہے. دلی کے ایک گنجان علاقے میں انہیں عارضی پناہ تو مل گئی ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں کہ ان کی پسند ان کے گھر والوں کی پسند کیوں نہیں بن سکتی.
پاپا میرے سے بہت پیار کرتے ہیں میرے، پر پتہ نہیں اب انہیں کیا ہوا ہے جو وہ یہ سب کر رہے ہیں. میں پاپا سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ تو میرے سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ مطلب کچھ بھی تو مانگ تیرے کو ہر چیز دوں گا، پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں.
روی کا قد 6 فٹ سے زیادہ ہے اور انہیں ورزش کا شوق ہے. وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، لیکن کریئر فٹنس کے شعبے میں بنانا چاہتے ہیں. زندگی میں آگے چل کر انہیں کیا کرنا ہے اس میں تو بظاہر تھوڑا کنفیوژن ہے، لیکن سنگیتا کا ہاتھ پکڑ کر جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے اس کے بارے میں بالکل نہیں.
یہ تو پتا تھا کہ گھر والوں مطلب مانیں گے تو نہیں، پر کچھ دنوں میں شاید مان جائے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مارنے مرنے بات آ جائے گی، اتنی مطلب چیزیں اتنی بگڑ جائے گی، اس چیز کی امید نہیں تھی. پر ہم نے سوچا تھا کہ اب اس چیز سے تھوڑی ڈریں گے، اب پیار گیا تو مطلب شادی کریں گے، آگے اپنا کریئر بنائیں گے. پسند ہمیشہ بچوں کی ہونی چاہیے، گھر والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں لڑکا یا لڑکی پڑھی لکھی ہے، یہ ایک ساتھ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں آگے کی نہیں ہو. بس اس کے علاوہ کاسٹ واسٹ اور یہ دھرم سب بیکار کی چیز ہے.
ان دونوں کی مدد سنجے سچدیو کر رہے ہیں، جو لو کمانڈوز کے نام سے ایک غیر سرکاری ادارہ چلاتے ہیں.
ہماری عدالتیں بہت بڑھیا کام کر دیتی ہیں، آرڈر دے دیتی ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو نیچے نہیں آئیں گی. امپلیمنٹنگ مشینری کی نیت ہی صاف نہیں. آپ نے پیرنٹس کی بات، دیکھیے جن پیرنٹس نے ماننا ہوتا ہے، جن کا مائنڈ پہلے براڈ ہوتا ہے وہ پہلے بھی براڈ تھا، और जिनका माइंड संकुचित पहले था वो आज भी संकुचित है, चूंकि वो असल में कुएं के मेंढक है, वो अपने उसी इर्द गिर्द के जाल से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनके दिमाग में जाति, धर्म, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब समेत बहुत सी समस्याएं अटकी हुई हैं, और उसको एनलाइटन करने के लिए गवर्नमेंट ने कभी कोई, किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव, कोई कैंपेन चलाया ही नहीं।
इंडिया में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के मामलों से निपटने के लिए लंबे अरसे से एक नया सख्त कानून वजा करने की मांग की जा रही है, लेकिन सियासी तकाजे आड़े आ जाते हैं क्योंकि सियासी जमातें उन ताकतवर इलाकाई पंचायतों को नाराज करने से डरती हैं जिन्हें गैरत के नाम पर जराइम की हौसला अफजाई के इल्जाम का सामना है। लेकिन जमीन पर काम करने वाले समाजी कारकुनों का कहना है कि हालात में कुछ बेहतरी जरूर आई है। चिगमती सांगवान लंबे अरसे से देही इलाकों में बेदारी पैदा करने का काम कर रही हैं।
निश्चित रूप से बेहतर हुए हैं क्योंकि इसको एक वायलेंस की तरह से पहचानने का भी लोगों के अंदर एक पैदा हुई है, एक तरह की फीलिंग उनके अंदर, और सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव है एक तरह का कि वो उन लोगों को बचाएं जो अपनी पसंद से शादी करते हैं। लेकिन जितनी गति से बदलने चाहिए वो अभी देखना बाकी है, और उसी के साथ साथ कानून का भी मसला, चाहे जो भी हो, वो अभी टेकअप नहीं किया जा रहा, परंतु एक वो मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे बना है।
लेकिन हुकूमत का मौकिफ है कि कानून वजा करने की राह में पेशरफ जारी है और अमन कानून बरकरार रखना रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अलग से तो रिकॉर्ड रखा नहीं जाता, लेकिन जगमती सांगवान के मुताबिक हरियाणा के सिर्फ एक जिले में 3 महीनों के अंदर गैरत के नाम पर जराइम की 43 खबरें अखबार में शाये हुई, और हरियाणा मुल्क की सबसे छोटी रियासतों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायतों के खिलाफ कई मरतबा सख्त अहकाम जारी कर चुकी है, लेकिन इन पंचायतों का दावा है कि वो सिर्फ अपने पुराने समाजी अकदार का तहफ़ कर रही हैं, गैरत के नाम पर जराइम से उनका कोई लेना देना नहीं। बहरहाल हालात जब भी बदलेंगे इसमें संगीता जैसे नौजवानों का भी बड़ा किरदार होगा। अपने वालदैन के लिए उनका पैगाम बिल्कुल सादा है।
उनसे यही कहना चाहूँगी कि अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, हर कोई यहाँ पर एजुकेटेड है, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो एजुकेटेड नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली सब एजुकेटेड है। तो अगर वो एजुकेशन होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी ये सब कर रहे हैं कि रिलीजन कास्ट के बेस पे पर्सन को जज कर रहे हैं, उसके मतलब उसको नहीं देख रहे, उसके हर्ट को नहीं देख रहे और उसको रिलीजन के उस पर जज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, उनकी एजुकेशन बेकार है। इंसान अपने धर्म या अपनी जात से नहीं पहचाना जाता, वो अपने कामों से पहचाना जाता है।
नई नस्ल पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर जीना चाहती है, लेकिन सदियों पुराने इन बंधनों को तोड़ना भी आसान नहीं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और कत्ल व गैरत के हवाले से आपको ये भी बता दें कि BBCUrdu.com पर इस हवाले से एक खसूसी ज़मीमा लगा है, इसका उन्वान है कत्ल व गैरत। इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं जिनमें BBC के खसूसी मुबाहिसों का भी ज़िक्र है जो हमने जाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के कैम्पसेस पे किए, सवात यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी, क्वेटा गए हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ फिल्में भी हैं जो लोगों ने कत्ल व गैरत के उनवान पर बना के भेजी हैं। एक एक मिनट की फिल्में हैं, ज़रूर देखिए। मुख्तलिफ मुबाइसे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आज सरबीन का हमारा बड़ा मौजू था बर्लिन में ट्रक हमले के हवाले से, क्या हुआ है, क्या कहा जा रहा है, किस शख्स को हिरासत में लिया है और उसकी ताज़ा इत्तलात पर हमने बात की। इसी के साथ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे गज़नफर हैदर। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में सुजैन लेनन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरबीन की पूरी टीम के साथ मुझे अंबर खैरी को अब इजाज़त दीजिए, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में सुनिएगा ख़बरों की सुर्खियाँ शुमाइला ख़ान से।
جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ برلن کی کرسمس مارکیٹ میں حملے کے بعد حراست میں لیا گیا شخص ٹرک کا ڈرائیور تھا یا نہیں. گزشتہ روز ٹرک سے کیے گئے اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی میں ہلاک ہونے والے روسی سفیر کی میت روس روانہ کر دی گئی ہے. شامی فوج نے مشرقی حلب میں رہ جانے والے شہری اور جنگجوؤں کو خبردار کیا ہے کہ اب وہ باقیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں داخل ہونے والے ہیں. وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ علاقے سے نکل جائیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ وہ کابینہ سے مطالبہ کریں گے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے. اور چین کی شمال مشرق میں کم از کم 24 شہروں میں انتہائی فضائی آلودگی کے انتباہات جاری کیے گئے ہیں. ان شہروں میں آلودگی کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.